بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين من تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن الله هو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو, طلباء اور نوجوان دوستو, محترم ماں اور بہنوں, کل ہم نے ایک عظیم اور ایک پیاری سورت کا درس مکمل کیا, سورہ فرقان. آج ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے, سورہ شعراء. سورت الشعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں متوسط دور میں نازل ہوئی, یعنی 5-6-7 سن نبوت کے آس پاس میں, جو تیسرا دور مانا جاتا ہے. اس سورت کے آخر میں ایک آیت آتی ہے, والشعراء یتبعہم الغاوون, اس سے یہ ماخوذ ہے. مگر شعراء کی تعریف, ان کی صفات, شعراء کی کہانیاں, ان کے قصے, یہ موضوع نہیں ہے. علامتی طور پر اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں, اس سے پہلے بھی میں نے اسی رمضان بتایا ہے کہ مکے کے 4 ادوار ہیں, اس میں سے جو تیسرا دور ہے جبکہ ہنسی مذاق, استہزاء, طنز, اعتراضات, سوالات و جوابات, یہ ساری چیزوں کی بوچھار شروع ہو گئی تھی. لیکن سختیاں اور تنگیاں اور مصائب کے بادل, یہ سب جو ہے وہ چوتھے دور میں, آخر دور میں. تیسرے دور میں سوالات, جوابات, اعتراضات, استہزاء, مذاق, ٹھٹے کرنا, یہ ساری چیزوں کا دور تھا. اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی. اور یہ سورت پچھلی سورت, سورہ فرقان کی مصنع ہے, گویا کہ اس کا پیر ہے, یہ جوڑا ہے. بار ہاں ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں میں جوڑوں کی شکل پائی جاتی ہے. سورہ فرقان میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا دفاع کیا, وحی کے نزول کا دفاع کیا, اور رسول اور وحی یہ ہماری طرف سے مقرر کرتا ہے. رسولوں پر جو اعتراضات اٹھائے گئے اس کا سورہ فرقان میں جواب دیا گیا. اور جواب کی نوعیت آپ کو یاد ہوگی, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا سرسری ذکر کیا گیا, کوئی تفصیل نہیں ہے سورہ فرقان کے اندر, صرف نام لیے گئے ہیں. البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپا کے دلائل پیش کیے گئے, بارش کے پروسیس کا ذکر آتا ہے اور انسانی نسل اور تخلیق کا, اس طرح کے مختلف آپ کائنات کے دلائل. اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سماجی دلائل, یعنی یہ کہ صحابہ اکرام کی زندگی اس دعوت کے مترادف ہونے کے نتیجے میں یہ دعوت صحیح ہے, یہ دو دلائل سورہ فرقان میں ہم نے دیکھے. اب یہ تیسری دلیل اور یہ واضح دلیل یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. سورہ فرقان میں جن انبیاء کا ذکر جس ترتیب سے آیا ہے, انہیں انبیاء کا نام اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت میں ملے گا. یہ ہے اصل میں مصنع ہونے کی علامت. ورنہ یہ کہ سورہ آراف میں جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے اس ترتیب سے نہیں ہوگا. سورہ فرقان میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس سورت کے اندر آ رہا ہے. سورت کی شروعات تاسین میم کے بعد تلک آیات الکتاب المبین سے ہے. حروف مقطعات پر رمضان کے پہلے رمضان میں, یعنی 6-7 سال پہلے, اس وقت ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی حروف مقطعات پر, اور گزشتہ سال بھی میں نے مفصل اس پر گفتگو کی ہے. لہذا اس پر گفتگو کو چھوڑ کر آگے تلک آیات الکتاب المبین پہلی آیت ہے. اس پہلی آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا وہاں کا پس منظر یاد رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ تھا, اگر آپ کی دعوت سچی ہے, یہ ہر زمانے میں اس طرح کے اعتراضات کھڑے جاتے تھے, اگر آپ کی دعوت سچی ہے تو ہمارے معاشرے کے فلاں فلاں, شیخ ابن شیخ, رئیس ابن رئیس, فلاں حضرت, فلاں صاحب, وہ کیوں آپ کی دعوت سے متاثر نہیں ہیں, یہ سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. واقعی آپ کی دعوت سچی ہے, حقانیت ہے اس کے اندر, آپ کی دعوت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام پر کھڑا کیا ہے, تو آپ کی دعوت سے معاشرے کے بڑے بڑے لوگ کیوں متاثر نہیں ہیں؟ یہ پہلا گویا کہ ان کا اعتراض تھا. ہمارے معاشرے کے اشراف, ہمارے معاشرے کے شیوخ, ہمارے معاشرے کے رئیس, ہمارے معاشرے کے عمائدین, فلاں اور فلاں کیوں اس دعوت سے متاثر نہیں, یہ سوال تھا. قرآن ایک اصول ہم کو دیتا ہے, ایک کلیہ دیتا ہے, ایک پرنسپل دیتا ہے, حق کی دعوت کو پہچاننے کے لیے افراد پر نگاہ نہ ڈالی جائے. حق کو پہچاننے کے لیے افراد پر نگاہ نہ ڈالی جائے کہ فلاں فرد اگر قبول کرے تو یہ دعوت صحیح ہے, اور فلاں افراد اس کو ریجیکٹ کر دیں تو یہ دعوت جو ہے ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک آیات الکتاب المبین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے ہیں اس دعوت کی حقانیت اور صداقت کو جانچنا ہو تو افراد میں نہ دیکھو بلکہ اس کتاب کی ایک ایک آیت پر غور کرو. یہ آیات قرآن کہتا ہے کہ آیات الکتاب المبین, کتاب مبین کی آیات ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں دلائل, براہین اور آرگیومنٹ اور سائنٹیفک آرگیومنٹ ان ساری چیزوں کے ساتھ رسول کی بات کو مدلل مبرہن کر کے پیش کر دیا گیا. تمہارا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے تم بیرون کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو. حق کو پہچاننا ہو تو خود خدا کی کلام اور اللہ کے رسول کی پیش کردہ کتاب پر غور کرو. کہا کہ تلک آیات الکتاب المبین, یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں واضح ہیں, کھلی کھلی ہیں, اور اس میں حق اور صداقت تم دیکھ سکتے ہو. حقانیت پہچاننا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی آیاتوں کو دیکھو. ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر ایک قسم کا رنج تھا. فطری طور پر آپ گھٹن محسوس کرتے تھے, میری دعوت کاش یہ لوگ قبول کر لیتے, کاش شہر کے بڑے لوگ قبول کر لیتے, معاشرے کے سرداران قبول کر لیتے میری دعوت تو کاش کتنا اچھا ہوتا. اور اسی غم میں آپ اپنی جان ہلکان کیے رہے تھے, آپ کے اندر گھٹن تھا, گویا کہ لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک, ویسی ہی آیت ہے جسے سورہ کہف میں گزر چکی. اللہ تعالیٰ آپ کو دل نواز انداز سے تسلی دے رہا ہے, آپ کو پیار بھرے الفاظ میں آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو گویا کہ اپنے آپ کو جان گھلا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ دعوت کی فکر لے کر, چونکہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات, لوگوں کے اندر آپ کی بات ان کے ذہنوں کے اندر نہیں اتر رہی ہے, اس غم کے اندر لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اے رسول, اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اطمینان رکھیے, کیا یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ نہیں. پھر قرآن کہتا ہے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ, ہم چاہیں ہم اس پر قادر ہیں, ہم چاہیں تو ان کے سامنے آسمان سے نشانیاں نازل کر دیں گے تمہاری رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے, تمہاری رسالت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہم چاہیں تو آسمان سے بہترین نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں, عذاب بھی ہو سکتا ہے, ہم دلائل بھیج دیں گے. اور ایسے جو مادی موجودہ جسے کہا جاتا ہے, حصی موجودہ جسے کہا جاتا ہے, وقتی موجودہ جسے کہا جاتا ہے, ہم چاہیں تو نازل کر سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارتے تھے تو اسے سانپ بن جاتا تھا, حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا تو چٹان شخوی اور اس سے اونٹ بھی نکل کر آ گئی. اس کو کہتے ہیں مادی معجزہ یا حسی معجزہ یا وقتی معجزہ, ہم اس بات پر قادر ہیں, ہمارے پاس اس کی کمزوری نہیں, ہمارے پاس اس کی کمی نہیں, ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ رسول کی رسالت کے دعوے میں حقانیت ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل کافی, ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم اگر ایسی آیت اور ایسی نشانی بھیج دیں فضلت اعناقهم لها خاضعین, ان کی گردنیں جھک جائیں گی اس نشانی کو دیکھ کر. تمہاری رسالت کے دعوے کی تصدیق میں ہم جو نشانیاں بھیجیں گے ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان لانا مقصود نہیں ہے. جو مجبوری کا ایمان ہو, جو نشانی دیکھ کر, آیتوں کو دیکھ کر, معجزے دیکھ کر, حصی معجزے دیکھ کر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے لیکن مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں چاہیے. ایمان کیسے چاہیے؟ مادی معجزے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فکری معجزہ عطا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا کیا. یہ فکری معجزہ یا علمی معجزہ عطا کیا کیوں, اس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے, پھر بھی میں یہ اعادہ کر دیتا ہوں. مادی معجزے جو ہوتے ہیں, جو حصی معجزے ہوتے ہیں, جو دیکھا جائے آنکھ سے اور چھو کر دیکھا جائے, جو حصی معجزے ہوتے ہیں وہ زمان و مکان کے حدود کے اندر ہوتے ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر لمیٹڈ ہوتے ہیں. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ, وہ معجزہ وہی لوگ دیکھ سکتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, یا فرعون کے جو درباری تھے, یا اس میدان میں جو تھیٹر میں جمع ہوئے, صرف وہی لوگ دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد قیامت تک لوگوں کے لیے وہ ایک حصہ بن کر رہ جاتا ہے, وہ معجزہ نہیں دیکھ سکتے ہم. تو حصی معجزہ مادی معجزہ بتانے کا فائدہ نہیں, نقصان یہ ہے کہ صرف زمان و مکان تک وہ مقید ہو جاتا ہے وہ معجزہ, اور تا قیامت وہ معجزہ باقی نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ نہیں دیا گیا, آپ کو یہ علمی معجزہ دیا گیا. آپ کو ایک زندہ معجزہ دیا گیا تاکہ تا قیامت لوگ جو اس معجزے کو محسوس کریں. اور یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اس کے کلام کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، اس کے معانی اور مفاہیم اور مضامین کے لحاظ سے، اور اس کلام نے جو تغیر لوگوں کے اندر پیدا کیا اس لحاظ سے یہ کتاب معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے بس کی یہ بات ہے، ہم چاہیں تو ایک ایسی نشانی نازل کریں جن کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن یہ کہ ہم کو مقصود نہیں، ایسا ایمان لانا مقصود نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کی دعوت کو سمجھیں اور اس کے بعد ایمان لے آئیں، یہ ہمارے پاس مطلوب ہے. پھر قرآن نے کہا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے آیتیں نازل کی، ان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ویسے ویسے ان کے مزاج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، جیسے جیسے نئی آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کا افسوسناک اعراض بڑھتا چلا گیا، رسول سے یہ بھاگتے چلے گئے. قرآن کہتا ہے اب انہوں نے جھٹلایا تو جھٹلانے کا عذاب ان پر نازل ہونا چاہیے. فقط کذبوا، چونکہ یہ جھٹلا چکے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اب یا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا یا رسول غالب ہوگا یا مغلوب ہو جائیں گے اور مومنین کے تہ تیغ کر دیے جائیں گے، ان کے تلواروں کے نیچے ان کی گردنیں آنے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماننا ہو تو کتاب کو دیکھ کر مانو، شخصیات کو دیکھ کر نہ مانو، معاشرے کے بڑے لوگوں کو دیکھ کر نہ مانو، اور حصے موجودہ مطالبہ نہ کرو. کیوں؟ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیوں حصے موجودے کے مطالبے سے اللہ تعالیٰ نے رد کیا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ ہی چاہیے، ان کو آیتیں چاہیے، ان کو رسول کی رسالت کی صداقت کے لیے دلائل اور آرگیومنٹس چاہیے. تو اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ کائنات میں نہیں دیکھتے؟ یہ زندہ کائنات ہر زندہ دل آدمی کے لیے زندہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ کائنات کی کتاب اس کا ہر صفحہ جس کے اندر گویا کہ دلائل اور براہین موجود ہیں، اس زمین کا چپا چپا اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے معمور ہے، یہاں کا ایک ایک پتا اور ایک ایک بوٹا اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اور ربوبیت پر صادق ہے، شاہد ہے، مشاہد ہے. کیا ان لوگوں کو اس زندہ کائنات کے اندر زندہ دلائل موجود نہیں ہے؟ زندہ دل ہوتے تو یہ زندہ کائنات سے دلائل پا لیتے، یہ مردہ دل ہو چکے ہیں، اس لیے اس کائنات سے ان کو کوئی نشانی ملتی نہیں، لہٰذا ایک عجیب معجزہ کا یہ مطالبہ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا کہ اولم یرو الی الارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ زمین پر غور نہیں کیا؟ زمین کے چپے چپے میں خدا کی وحدانیت کی دلیل موجود ہے. آنکھ اٹھا کر دیکھے، دل کو زندہ رکھ کر اور دل کے آنکھوں کو کھلا رکھ کر دیکھا جائے تو پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل و شواہد موجود ہیں. پھر قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات، ان باتوں میں سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات، یہ آیتیں آیت ترجیح کہا جاتا ہے، جیسے فبی ایہ آلاء ربکما تکذبان ہے سورہ رحمان میں، اس طرح یہ تین آیتیں ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ تین آیتیں آٹھ مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہیں. پہلی مرتبہ یہ، اس کے بعد سات انبیاء کے قصے کے بعد یہ سات مرتبہ یہ تینوں آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں. اس لیے یہاں آپ سمجھ لیں گے تو باقی جگہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان باتوں میں لوگوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، لیکن لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ایمان کے لیے عجیب عجیب مطالبے کرتے ہیں. بات کو سمجھنا ہو تو یہ کائنات کے اندر بھی سمجھ سکتے ہیں اور خود رسول کی دعوت سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کے ایک ایک ورق سے دعوت کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ عجیب مطالبے لاتے ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنون، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، عزیز ہے، غالب ہے، وہ چاہے تو کوئی عذاب لا سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، یہ اس کی قدرت ہے، وہ چاہے تو عذاب نازل کر سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، یقیناً وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف زبردست نہیں ہے، وہ صرف غالب نہیں ہے، وہ رحیم بھی ہے، بندوں پر رحمت کرتا ہے، اس لیے ڈھیل پر ڈھیل دیتے چلا جاتا ہے اور لوگوں کے مطالبے پر فوراً ان کو پکڑتا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رافت اور اس کی رحمانی صفت ہے. یہ گویا کہ ابتدائی آیتیں تھیں رسالت کی دفاع میں. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قریش کو خطاب کر کے بھی سات انبیاء کا ذکر آئے گا، مختلف انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. اس وقت شروعات ہو رہی ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ نے بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم کلام ہوا اس کی تفصیلات سورہ طہٰ میں گزر چکی ہیں. اب یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چار رکوع تک طویل چلتا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے، ریکیپ جسے کہیں گے ہم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سات مقامات میں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے اور بہت سی جگہوں پر اشارے پڑھ چکے ہیں لیکن تفصیلی قصہ نہیں ہے. سات مقامات میں جو تفصیلی قصہ آیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طہٰ. یہ سات سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے تفصیل سے پڑھا، یہ آٹھویں جگہ ہے. اور ہر جگہ قرآن مجید نے ایک خاص پس منظر میں آیتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو نازل کیا. اور میں بارہا کہتا آ رہا ہوں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ قرآن میں میئر ریپیٹیشن نہیں ہے, خام وقع کا ریپیٹیشن نہیں ہے, ہر جگہ ایک نئے اسلوب میں ایک نئے انداز میں آیتیں آتی ہیں. تاہم ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی, وہ یہ تھا تاہم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اے اللہ کے رسول آپ سے کوئی بہت بڑی چیز کا مطالبہ نہیں ہے, پہاڑ کھود کر اس کے اندر سے جوئے شیر لائیں یہ آپ سے مطالبہ نہیں ہے, آپ سے بہت ہلکا پھلکا مطالبہ ہے, وہی مطالبہ جو موسیٰ سے کیا گیا اس پس منظر میں وہاں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا. یہاں کس پس منظر میں ہے؟ یہاں قریش کو خطاب ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہمیشہ فنا ہوئے, پامال ہوئے. جس طرح سے موسیٰ کی تکذیب کی گئی فرعون پامال ہوا, اس طرح سے اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے. یہ گویا کہ قریش اور کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے یہ آیتیں اسی پس منظر میں نے رسالت کے دفاع کے لیے اور واقعات کے مختلف پہلو ہیں جو رسالت سے ریلیٹڈ واقعات اس کے اندر آ گئے چار رکوع کے اندر. ایک پہلی بات یہ. دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں یہاں جو بیان ہوا ہے اس میں تین اور باتیں ہیں جو قریش سے کہی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یہ دونوں کے درمیان بہت زبردست فرق تھا معیار اسٹینڈرڈ آف لائف کے لحاظ سے, اور دو ڈفرنٹ کلاس کے لوگ تھے. فرعون تو تھا بہت بڑے کلاس کا, رولنگ کلاس کا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے غلام کمیونٹی کے, پسماندہ تھے, پچھڑے جو طبقات کہا جاتے ہیں, تو لوئر موسٹ طبقے کے غلام طبقے کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور فرعون تھا رولنگ کلاس کا. اور فرعون کے دربار میں, رولنگ کلاس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت پہنچائے اور غالب ہو گئے. وہاں دو ڈفرنٹ کلاس تھے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس بنیاد پہ کرتے ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جو ہے گویا کہ وہ نچلے طبقے کے نہیں بلکہ تمہارے ہم پلہ ہی تمہارے برابر ہی, قریش کے معزز خاندان کے آدمی ہیں. ہم جب آتے ہیں کسی کی مدد پر تو ایک غلام طبقے کے آدمی کو بھی ایک بادشاہ سے ٹکرا دیتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے ہم لیول ہیں, ہم پلہ ہیں, تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں, قریش ہی کے ہم لیول کے آدمی ہیں. نمبر ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات اس صورت میں آتی ہے خاص کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے دربار میں تو ان پر ایک چارج تھا, ان پر ایک چارج شیٹ لگایا گیا تھا, وہ تفصیل آئے گی. ایک قبطی کے قتل کا گویا کہ ان پر جرم تھا, ان پر ایک الزام لگا ہوا تھا. اس حالت میں بھی وہ اطمینان کے ساتھ جا کر دعوت پہنچاتے ہیں اور آپ کی دعوت کامیاب ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے, آپ پر تو ایسا کوئی الزام بھی نہیں ہے, اور ان کو تو تم امین اور سادی اور فلاں فلاں کہتے ہو پھر بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ دوسری نصیحت اس واقعے کے اندر. تیسری نصیحت یہ ہے, دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت فرعون کی سلطنت, اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹکرا گئے, نہتہا ٹکرا گئے, اور وہ بہت بڑی بادشاہ ختم ہو گئی. تمہارے کیا مثال, تمہاری کوئی بادشاہ نہیں, گویا کہ تمہاری کوئی جمعیت تک نہیں مکے کے اندر, تم بکھرے ہوئے لوگ ہو, تم قبائلی زندگی بسر کرنے والے, تمہاری کوئی جمعیت نہیں ہے, بہت بڑی جمعیت اور منظم مملکت کو موسیٰ علیہ السلام نے اکھاڑ پھینکا, تمہاری کوئی مثال نہیں ہے. اس پس منظر میں ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے. یہی ہے قرآن مجید کی آیتوں کو ہم خاص پس منظر میں سمجھیں, اس حالات کے اندر سمجھیں. تو یہ باتیں اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے لیے ان آیات کو سمجھنا آسان ہوگا. پھر اس میں یہ بات بھی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا فرعون نے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے, اس کے بعد جو نہیں مانا ختم ہو گیا. معجزے کا کیوں مطالبہ کرتے ہو, فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا نہیں مانا, اس کے بعد وہ پامال ہو گیا, تم بھی معجزے کا مطالبہ کرتے ہو, تم بھی نہیں مانو گے, تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے. پھر فرعون جس انجام سے دو چار ہوا وہ کوئی بہت اچھا انجام نہیں ہے جس کے لیے تم تمنا کرو, وہ بہت ہی برا انجام ہے جس سے تم کو بچنا چاہیے. اس پس منظر میں اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موسیٰ اور فرعون شروع کرتے ہیں. اس میں پانچ مناظر ہیں, ڈفرنٹ سینز ہیں. پہلا سین یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے رسول بنایا جا رہا ہے, یہ پہلا منظر ہے. دوسرا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ دربار فرعون کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب, ڈائلاگ, اور بہت اچھا ڈائلاگ ہے گفتگو دونوں کے درمیان, یہ دوسرا منظر ہے. تیسرا منظر ہے پورے شہر کے اندر ڈھنڈورا پٹوا کر گویا کہ جادوگروں کو جمایا جا رہا ہے, تیسرا منظر ہے. چوتھا منظر یہ ہے کہ میدان کے اندر دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں جادوگر شکست کھا جاتے ہیں, یہ چوتھا منظر. پانچواں منظر بنی اسرائیل کی ہجرت اور دریا کے اندر فرعون کا غرق ہونا, یہ پانچ ڈفرینٹ مناظر ایک ایک رکو کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. پہلا منظر یہ ہے کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وادی مقدس میں بلایا, طوا کی وادی میں بلایا, اور کہا کہ جائیے قوم ظالم کی طرف, ظالم قوم کی طرف. کون؟ قوم فرعون. وہ فرعون قوم ظالم ہے, سرکش ہے, طاغی ہے, باغی ہے, خدا کا مجرم ہے, خدا کا انکاری ہے, جاؤ اس کی طرف. الا یتقون, کیا وہ ڈرتا نہیں؟ کیا وہ اپنے برے انجام سے گھبراتا نہیں؟
کیا اسے ذرا برابر خوف نہیں کہ اس کا پروردگار اسے پکڑ لے گا؟ گویا کہ اس آیت کے اندر فرعون کی طرف بہت غصے کا، عتاب کا اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کا لب و لہجہ ہے اور اس کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے کہ قوم فرعون، ظالم قوم، فرعون قوم کی طرف تم جاؤ اور اسے پوچھو، اسے ڈراؤ، اسے بتاؤ کہ کیا تم برے انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری کے احساس سے، یہ میں نے اس سے پہلے بھی طہٰ میں بتایا، سورہ طہٰ میں، یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ ذمہ داریاں لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ ذمہ داریوں کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاگتے ہیں، ذمہ داریاں کوئی نہیں لیتا۔ مومن اور انبیاء کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ ذمہ داریوں سے وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا بار گناہ اگر لیں گے تو کل قیامت کے دن خدا کے پاس جواب دینا ہے، اس لیے ڈرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرتے، کہا قال ربی انی اخاف ان یکذب پروردگار، مجھے ڈر ہو رہا ہے، اس بڑی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے میرا سینہ گھٹ رہا ہے، میرے دل کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو میری تکذیب ہو جائے گی۔ گویا کہ ڈر رہے تھے اور اس شدید احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے اور خدا سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے بجائے ہارون کو بنا دیا جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم ہی یہ کام کرو۔ پھر حضرت ہارون کو ان کا ساتھی بنایا گیا تو کہنے لگے کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ میری مجھے تکذیب کر دیں گے یہ لوگ، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل گھٹ رہا ہے، میرے سینے کے اندر گھٹن پیدا ہو رہی ہے، مجھے بےقراری ہے، پروردگار اتنی بڑی ذمہ داری میں لے کر کیسے آگے بڑھوں؟ وَلَا يَنْطِقُ لِسَانِي، اور میری زبان کھل نہیں رہی ہے، میں فلوئنٹ گفتگو نہیں کر پاتا اور میرے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے، میں فرعون کے دربار میں جا کر میں کیسے گفتگو کروں، کیسے میں دعوت کا فریضہ انجام دوں، مجھے زبان کے اندر لکنت ہے، مجھے پریشانی ہے اور میں فلوئنٹ کے خطاب نہیں کر پاتا۔ فارسی لینا ہارون، پروردگار ہارون کی طرف رسالت بھیج دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہارون کی طرف رسالت بھیج دے، اس لیے کہ وہ بہت فصیح اللسان تھے اور فصاحت و بلاغت میں زبردست تھے وہ، تو کہا کہ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہاری طرف رسالت بھیجتے ہیں۔ سورہ طہٰ میں وہ بات آتی ہے کہ ہارون کو کم از کم میرا مددگار بنا دے، میرا وائس رائے، میرا وائس ڈائریکٹر، میرا اسسٹنٹ بنا دے۔ تو کہا، اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے ذمہ داری، ذمہ داری کا احساس اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف، اب میرے اندر یہ کام نہیں کر سکتا، میں میرے لمیٹیشنز ہی ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ، یہ اسوہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کو بھی جو ہے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور آدمی کو اپنے کمیوں کا اعتراف ہونا چاہیے۔ انبیاء تو سب سے بہترین انسان ہوتے تھے لیکن اپنے آپ میں وہ سوچتے تھے کہ شاید میں یہ ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہوں، وہ سوچتے تھے، کہتے ہیں ولہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، پروردگار مجھ پر ایک جرم کا الزام ہے، مجھ پر ایک جرم کا انہوں نے الزام لگا رکھا ہے، میں اگر دربار کی طرف جاؤں۔ یہ مدین سے واپس آ رہے تھے، ہمیں معلوم ہے مدین سے واپس آتے ہوئے یہ آپ کو رسالت دی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر میں مصر جاؤں گا، فرعون کے دربار میں پہنچوں گا تو مجھ پر ایک چارج شیٹ ہے، مجھ پر ایک جرم لگا ہوا ہے، اس کا ایک الزام ہے، پروردگار مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے ڈر سے نہیں، دعوت کا ڈر تھا کہ میں جاؤں، میں مارا جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعوت ختم ہو جائے گی، دعوت کا فریضہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک چارج ہے، مجھ پر انہوں نے الزام لگا رکھا ہے۔ اس جگہ مختلف تفاصر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مختلف مفسروں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، جن کو شرح صدر چاہیے، جن کو اطمینان چاہیے، اٹھا کر دیکھیں کہ کس تفسیر میں کیا کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان سب میں جانے کے لیے، آپ دیکھ لیجئے، آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ یہاں ذم کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ مجھ پر جرم ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بعض مفسرین نے لکھا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کس نے کیا لکھا ہے، وہ آپ پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ آپ دانا و بینا لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے قابل لوگ ہیں، یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کہ مجھ پر جرم کا الزام لگا ہوا ہے، اور جرم سے مراد یہ ایک سیاسی جرم تھا، اور سیاسی جرم بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا سورہ طہٰ میں کہ دو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور قبطی کے درمیان، فرعون کی قوم کے آدمی، دو آدمیوں کے درمیان جب لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مظلوم بھائی کی حمایت کے لیے گئے اور اسے ایک مکہ رسید کیا، ایک گھونسا رسید کیا، تو اس گھونسے کے تحت مر گیا وہ آدمی، گر کر مر گیا فرعون کے قوم کا آدمی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، سورہ طہٰ کے کیسٹ کوئی چاہیں تو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذرا برابر غلطی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی عدالت کا نظم نہیں، کوئی کورٹ نہیں ہے جہاں کورٹ میں جا کر پیش کیا جائے ماجرے کو، لہذا سب کچھ کلی اختیار رکھتا تھا فرعون، اور فرعون جو چاہے وہ ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ڈر رہے ہیں، ورنہ اگر کورٹ ہوتا، کورٹ میں معاملہ پیش کیا جاتا، وہ قتل عمد نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر انہوں نے قتل نہیں کیا، ایک مظلوم کی حمایت میں ہاتھ اٹھائیں اور سامنے والا اگر مر جائے تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے خون کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے جس نے مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل عمد نہیں بلکہ انہوں نے مظلوم بھائی کی حمایت میں جب ہاتھ اٹھایا تو سامنے والا مر گیا اور وہ قتل ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ ڈرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو اس جرم کا وہ گویا کہ ذکر کریں گے، اس چارج کو ذکر کریں گے اور پھر گویا کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جاؤ تم فرعون کے دربار میں، ممکن نہیں کہ تمہیں پکڑیں اور قتل کریں، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ قتل کر دیں تم کو؟ حالانکہ اللہ جاؤ تم، فد ہوا بھی آیا تین ان معاکم مستمعون، جاؤ میں آیتیں نشانیاں تم کو دے رہا ہوں، تم دونوں جاؤ، اور وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے بھی وہ گفتگو میں آ گئی، ایک عصا کی نشانی اور ایک گدے بیضا، انہیں بغل میں ہاتھ چھوڑ کر جب موسیٰ علیہ السلام نکالتے تھے تو سورج کی طرح وہ چمکتا تھا، یہ دو نشانیاں تم لے کر جاؤ، اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم سن رہے ہیں، ان معاکم مستمعون، ایسا نہیں کہ ہم نے تم کو بھیج دیا ہے دربار فرعون میں اور ہم جو ہے پلٹ گئے، نہیں، ہم سن رہے ہیں ہر ایک بات کو، تمہارے ڈائلاگ کو، تمہاری گفتگو کو، تمہارے مکالمے کو ہم سنیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ جائیے آپ دعوت کا کام کیجئے مکے کے اندر، اور لوگ جو بات بناتے ہو بنانے دیجئے، یہ ان کا شعار ہے، ہم سن رہے ہیں یہ سارے مکالمے کو، ہم ہی تمہارے پیچھے، یہ تسلی کے کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ جاؤ موسیٰ، تم اور ہارون جاؤ، اور جانے کے بعد انہیں دعوت دو، ہم سن رہے ہیں ساری باتوں کو۔ اور فرعون کے دربار میں چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں سے دوسرا منظر، پہلا منظر تھا وہ وادی مقدس طوا میں بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاج پہنایا، رسالت کا، رسول بنایا، وحی نازل کی، کام دیا، ٹارگیٹ دیا، مشن دیا، بھیج دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں۔ اب دوسرا منظر شروع ہوتا ہے، اور یہ دوسرا منظر ہے مکالمے کا، اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ڈائلاگ ہے، ہر ایک آیت میں ایک طرف فرعون بات کرتا ہے، دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں، تیسری آیت میں فرعون بات کرتا ہے، چوتھی آیت میں موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ گھر میں جا کر اطمینان سے پڑھیں تو لگے گا کہ یہ ایک ڈائلاگ ہے، اور بہت جواب پر غور کرنا چاہیے کہ سوال کیا ہو رہا ہے، جواب کیا ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ پہلے تو اس کا سرسری خاکہ پیش کر دوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ اس ڈائلاگ میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں بقولا انا رسول رب العالمین، جانے کے بعد اپنی دعوت پیش کرتے ہیں فرعون کے دربار میں، اور دعوت یہ ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ اور رسول بن کر تمہارے دربار میں آیا ہوں۔ رب العالمین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ رب سے مراد وہ رب نہیں ہے جسے عام ہماری زبان میں پوجا پاٹ کا رب نہیں ہے، پوجا پاٹ کا اگر رب ہوتا جس کے سامنے سر جھکا دیے جاتے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور فرعون اسے گھبراتا نہیں تھا۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس کی حکومت پوری کائنات میں چل رہی ہے، تمہاری کیا مجال کہ تم مصر پر حکومت کرو اور تم اپنی من مانی چلاؤ۔ رب العالمین وہ رب جس کی حکمرانی پوری کائنات میں، اسی کی حکمرانی یہاں مصر کے اندر بھی چلنی چاہیے، یہ ہر رسول کی یہی دعوت تھی۔ اور اسے لوگ چاہیں تو سیاسی نام دے لیں، لیکن قرآن ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت یہ تھی کہ وہ الہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تصویر کو اور اس صفت کو پیش کرتے تھے جسے حاکمیت الہ کہتے ہیں، ساورنٹی آف اللہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا بڑا ہے، اسی کی حکمرانی پوری کائنات میں ہے، اس سرزمین میں بھی اس کی حکمرانی چلنی چاہیے، یہ دعوت لے کر گئے۔ ذرا برابر بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، لچک نہیں پیدا کی، ڈر کر آپ نے الفاظ کو یوں ہوں چینج کر کے نہیں پیش کیا، آپ نے ٹھیک انداز میں یہ بات بتائی کہ میں اللہ رب العالمین کا پرستادہ اور میں اس کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، وہ رب جس کی حکمرانی پوری کائنات میں چلتی ہے، اسی کی حکمرانی یہاں مصر میں بھی چلے گی۔ یہ گویا کہ چیلنج تھا اس کے اقتدار کے لیے، اس کی کرسی کے لیے۔ آگے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے ڈر گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور دوسرا مشن کا جو سیکنڈ ایسپیکٹ ہے، آپ کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، دوسرا کام یہ ہے، یہ تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر، اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی کو تسلیم کر، اللہ تعالیٰ کو رب اعلیٰ مان اور اسی کی حکمرانی ہونی چاہیے، ایک اس کو مان، دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ میں بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کی تجدید کے لیے، ان کی تنظیم نو کے لیے، ان کو ری آرگنائز کرنے کے لیے اور ان کے اندر ریجنویٹ کرنے کے لیے، ایمان کو، دین کو، اس کے تجدید و احیاء کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور بنی اسرائیل کی تنظیم کروں گا اور ان کو میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو جو وعدہ کیا ہے میں اس طرف ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغام میں، میرے مشن میں یہ دو کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تیرے سامنے رب العالمین کی دعوت پیش کرو، دوسرا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی تنظیم نو کر کے، ان کو ری آرگنائز کر کے انہیں یہاں سے نکال لے جانا ہے، اب غلام بنا رکھنے کا زمانہ ختم۔ یہ دو دعوت انہوں نے پیش کی، ہٹیا گیا وہ، پریشان ہو گیا کہ ایک غلام قوم کا آدمی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، اتنی بے باکی کے ساتھ، اتنی جرات کے ساتھ میری دربار میں آئے اور میرے سامنے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پیش کرے اور بنی اسرائیل کو چھڑانے، آزاد کرنے کی دعوت پیش کرے، اس سے گویا کہ رہا نہیں گیا۔ اس نے کیا کہ قالا، یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ دعوت کو نہیں سمجھنا چاہتے، دعوت سے منہ پھیرنے کے لیے مختلف بہانے شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا الم مربک فینا ولیدا، موسیٰ تم میرے سامنے دعوت لے کر آئے ہو، تم کو میں نے بچپن میں پالا، ہم نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، بچے کی طرح، ہمارے اپنے بچے کی طرح ہم نے اپنی محل میں رکھ کر تم کو پالا ہے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَا، اور ایک طویل عمر تم نے ہمارے محل کے اندر گزاری ہے. گویا کہ احسان جتانا شروع کرتا ہے. دیکھیے کس طرح سے سنجیدہ لوگ یہ نہیں ہوتے، جاہل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بات کو نہیں سمجھنا چاہتے. بات تھی رب العالمین کی، بات تھی بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی، فرعون کو چاہیے تھا کہ سوال کا جواب دیتا. سوال کا جواب دینے کی وجہ اس نے احسانہ شروع کر دیا. تیری مجال کہ میرے سامنے آ کر ہم کلام ہو، جسے میں نے پالا میرے دربار میں تو پلا ہے، ہمارے خاندان کے اندر تو پلا ہے، اور تو نے ایک طویل عمر ہمارے درمیان گزاری ہے. اس کے بعد کہتا ہے دیکھیں، قائم کرنے کا طریقہ، ڈرانے کا طریقہ، دھمکانے کا طریقہ، قرآن دعوت کے سارے پہلو کھول دیتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے. کہتا ہے وہ بال کا تار لکھن لگی جرم کو، اور تو ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے. ہمارے احسانات کو تو بھول گیا، ہم نے تجھے پالا پوسا اور زندگی میں اٹھا کر کھڑا کیا، ورنہ تیری ماں نے تجھے دریائے نیل میں جو چھوڑا تو کہیں کا نہیں رہتا تھا، ڈوب کا ختم ہو جاتا تھا. ہم نے تجھے پالا، ہم نے تجھے بڑھایا، اور تو ناشکرا، احسان فراموش نکلا، اور تجھے یاد نہیں وہ کام جو تو نے کیا. یہ نقطہ دیکھیے کہ دعوت کا جواب یہ ہے، یہ کھسیایا ہوا آدمی کہتا ہے کہ قائب کرنے کے لیے تم نے قتل کیا، اور تیرے اوپر یہ چارج ہے، تیرے اوپر یہ الزام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز بھی دیکھیے، یہ ہے کہ آپ غضب میں نہیں آئے، آپ تاؤ میں نہیں آئے، آپ تیش میں نہیں آئے، اور اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. پھر اپنے دعوت کے موضوع پر، مومن کا کام، دائی کا کام یہ ہے کہ اپنے موضوع پر جمع رہے، سامنے والا موضوع سے کتنا ہی کوشش کرے ہٹانے کی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موضوع پر اڑے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یہ اعتراف کیا انہوں نے، میں نے یہ کام اس وقت کیا جبکہ میں علم کا متلاشی تھا، علم کا میں متلاشی تھا، مجھ پر وحی نہیں آتی تھی، ایسے زمانے میں مجھ سے یہ حرکت ہو گئی. اب گویا کہ میں اسے اعتراف کرتا ہوں، میں اسے بھاگتا نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، اور میں نے جب یہ کام کر دیا، میں نے جب کپتی کو قتل کر دیا، ففررت منکم، میں تم سے فرار ہو گیا، تمہارے ڈر سے میں بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے پکڑا، فوہب لی ربی حکمہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دانش مندی، حکمت عطا کی، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسول بنایا. اس نے چار لگایا کہ تم نے قتل کیا، حضرت موسیٰ نے ایک جملے میں قتل کا اعتراف کیا، پھر آ گئے کہ میں رسول ہوں، اپنے موضوع پر آ گئے. یہ ہے دائیانہ طریقہ کہ میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، میرا کام یہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام زبردست جواب دیتے ہیں، اور جواب یہ دیتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کیا یہ احسان جتا کر مجھ پر، یہ احسان جتا رہا ہے مجھ پر، لیکن احسان جتانے سے کیا اس بات کا جواز نکلتا ہے، تجھے کب یہ حق مل گیا کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لے. ٹھیک ہے مجھ پر تو نے احسان کیا، ٹھیک ہے نا، تو نے مجھے اٹھا کر پالا، تو نے مجھے پالا پوسا، تیرے باپ نے مجھے پالا پوسا، ایک عمر میں نے محل کے اندر گزاری، لیکن اس سے یہ بات کہاں جائز ہو گئی کہ موسا کو پالنے کے نتیجے میں موسا کی پوری قوم کو غلام بنا لیا جائے. تجھے کب حق پہنچتا ہے ان عبدت بنی اسرائیل، تجھے کب یہ حق پہنچ گیا کہ مجھے پالنے کے نتیجے میں مجھ پر یہ احسان رکھ کر میری پوری قوم کو غلام بنا لے، میری پوری قوم سے مزدوری لے، میری قوم کی نسل کشی کرے، میری قوم پر ظلم ڈھائے، تجھے کب اس بات کی اجازت مل گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دائیانہ جواب، کرکٹ جواب. تو کہتا ہے یہ پھر پینترا بدلا، اس نے موضوع سے ہٹا، پھر ایک دوسرا مسئلہ چھڑا. پہلا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، پہلا جو ایجنڈا اٹھایا گیا، نقطہ اٹھایا گیا، وہ حل نہیں ہوا. رب اللہ جو دعوت انہوں نے دی بنی اسرائیل کو چھڑانے کی، اس کو چھوڑ کر اب اس نے استہزاء شروع کیا، مذاق شروع کیا. کہا خالا فرعون وما رب العالمین، کیا ہی رب العالمین، کس رب العالمین کو تم دعوت دیتے، میں تو نہیں جانتا، رب تو میں ہوں، میرے حکم سے یہ دریائے نیل بہتا ہے، میرے حکم سے وادی نیل سرزب سے شاداب ہے، میرے حکم سے پورے مصر کی حکومت چلتی ہے، یہ کون ہے رب العالمین، یہ کون سی نئی دعوت تم لے کر آئے ہو، ہمارے آبا اجداد سے میں نے یہ دعوت نہیں سنی، نیا پیغام ہے تمہارا. تو کہا کہ کون ہے، ماں رب العالمین، کیا وہ رب العالمین، کیا ہستی ہے. قال رب السماواتی، مسکت جواب دیا، دندا شکت جواب دیا، قال رب السماواتی والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، میں اس رب العالمین کی دعوت دیتا ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے. تیری طرح صرف مصر کے دعویٰ کرنے والا نہیں، وہ پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. جب آسمان و زمین آ گئے تو مصر بھی اس کے اندر آ گیا، دریائے نیل بھی اس کے اندر آ گیا، وادی نیل بھی اس کے اندر آ گیا. میں اس رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اس کا نمائندہ ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے. اس جواب کو پا کر وہ ہکا بکا رہ گیا. دیکھیں نوٹ کرتے جائیے یہ کس طرح سے پیندرے بدلتے ہیں، یہ کیسے دیوانگی کا شکار ہوتے ہیں، کیسے بولا پن کا شکار ہوتے ہیں. کہتا ہے خال علی من حولہ الا تستمعون، دیکھو بھائی اپنے درباریوں کی طرف پلٹ کر کہا سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ، انہیں جواب نہیں دینا چاہتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کا اور آپ کے اٹھائے ہوئے نکات کا جواب نہیں دینا چاہتا، اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے سنتے ہو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیسی کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، گویا کہ اس نے مذاق اڑایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی نظر انداز کیا، تحقیر آمیز کلمات پہ نظر انداز کیا، طنز پہ نظر انداز کیا. دعوی یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے وہ ڈر نہیں جاتا، ان سب چیزوں سے وہ بدک نہیں جاتا، وہ اپنے موضوع پر ٹکتا ہے، اپنے موضوع پر قائم رہ کر گفتگو کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور مکہ لگاتے ہیں اس پر، کہتے ہیں قال ربکم رب آبائکم الاولین، میں اس رب العالمین کا فرستادہ نمائندہ ہوں جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا. خاص کر یہاں نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ باطل ادیان، باطل نظریات ہمیشہ اپنے پچھلوں پر ٹیک لگاتے ہیں. بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، یہ پنڈت قسم کے لوگ، یہ پروہت قسم کے لوگ، یہ نظام پاپائیت کے علم بردار، یہ نظام برہمنیت کے علم بردار، یہ تحفظ تقدس بزرگان کے چیمپئنز، ہمیشہ یہی کرتے ہیں سب، ہمارے بزرگوں کا دین، ہمارے آبا کا دین، اور تم یہ کون سی نئی دعوت پیش کرتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جس رب العالمین کی دعوت دیتا ہوں وہ تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادا کی بھی رب ہے، اور باپ دادا تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. باپ دادا اگر غلطی پر دے تو اس کے لیے یہ دلیل نہیں کہ میری دعوت کو تم ٹھکراؤ، میری دعوت رب العالمین کی دعوت ہے جو تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا ہے. یہ گویا کہ درباری اپنے بزرگوں کا حوالہ دے کر لوگوں کو اشتعال نہ چاہتے تھے کہ موسیٰ کی دعوت ہمارے بزرگوں پر درد لگاتی ہے، اشتعال دلانے کے لیے، عوام کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کرشمہ کھیلا، انہوں نے یہ داؤ کھیلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈھٹائی کے ساتھ بہت جم کر گفتگو کی اور کہا میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں جو تم کو بھی پیدا کرتا ہے اور تمہارے باپ دادا کی بھی وہی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. پھر دیکھیے سوال کا جواب نہیں دیا، پہلے تو یہ کہا کہ وہ رب العالمین کون ہے، دوسری مرتبہ کہا سنتے ہو جی یہ کیا مذاق کرتا ہے، تیسری مرتبہ کہتا ہے اجی دیکھو جو تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہے لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ مجنون ہے، لگتا ہے کہ وہ دیوانہ ہے. کہتا ہے یہاں کہ ارسل الیکم مجنون، تمہاری طرف جو رسول صاحب بنا کر بھیجے گئے ہیں بڑے مقدس صاحب، لگتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، لگتے ہیں کہ یہ باولے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گیا ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا، آپ پر الزام لگایا، دائی کو کسی طرح سے بھی جو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دائی جو شکست نہیں تسلیم کرتا. تو کہا آپ کی ذات پر اب بہتان لگایا، آپ کو کہا گیا کہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے. اسی طرح کے الزامات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگاتے تھے مکے کے لوگ. پھر اور ایک اور بم ڈالا، ایک ایک رب العالمین کا تعارف دے کے، پہلے رب العالمین کہا، پھر کہا کہ رب العالمین کون ہے آسمان و زمین کا بنانے والا، پھر کہا کہ رب العالمین کون ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، پھر رب العالمین کون ہے، کہا کہ میرا رب العالمین وہ ہے قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، مشرق کا بھی مغرب کا بھی اور ساری کائنات کا وہ رب ہے. پہلے تو آسمان و زمین کا کہا، اب مشرق و مغرب کا، پوری کائنات کا وہ رب ہے، اس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. ان کنتم تعقلون، اگر تمہاری عقل فطور میں فطور نہیں ہے اور اگر تمہیں دیوانگی لاحق نہیں ہے، اگر تم مجنون نہیں ہو، اگر تم عقل سے کام لو تو میری دعوت تم کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے دائی کا انداز گفتگو. نوٹ کرتے جائیے کہ آپ ایک ہی موضوع پر اب کھڑے ہوئے ہیں، اور فرعون ہے کہ پینترے بدلتا ہے، داؤ بدلتا ہے، اور کھسیانی بلی کی طرح گویا کہ وہ کھمبا نوچ رہا ہے اور مختلف حرکات وہ کر رہا ہے لیکن کہیں بھی اسے کامیابی نہیں ملتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سختی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے موضوع پر گویا کہ اسے لگائے ہوئے ہیں. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اب دھمکی، پہلے تو مذاق اڑایا پھر کہا کہ یہ پاگل نہیں، اب دھمکی دیتا ہے. یہی جاہلیت کا پرانا قدیم طریقہ ہے کہ بات جب بنتی نہیں عقل سے دلیل سے تو دادا گیری پر اتر آئیں، گنڈا گردی پر اتر آئیں، قوت پر اتر آئیں، مزل پاور پر اتر آئیں. یہ جاہلیت جدید اور جاہلیت قدیم کا مشترکہ شعار ہے، یہ ان کا کامن تھیم رہا ہے. کہتا ہے وہ اگر تو میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا، موسیٰ ہارون اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤ گے تو من المسجونین، جیل میں تم کو پڑا سڑنے کے لیے پھینک دوں گا اور جیل کے قیدیوں کے اندر تمہیں بھی بھیج دوں گا اور تم کو بھی کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا، تم کو قید کر دوں گا، یاد رکھو. گویا کہ ڈرایا اس نے. آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کس کس طرح سے وہ بدلتا جا رہا ہے اور آخری میں دھمکی دے رہا ہے، قائب کر رہا ہے کہ میں تجھے جیل کے اندر سڑنے کے لیے پھینک دوں گا اور کوئی تجھے کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا سب کریں گے لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں کوئی اور دلیل بھی پیش کروں، سننے کے لیے تیار ہو؟ میرے پاس اور بھی دلائل ہیں، میں دلائل کا فقیر نہیں ہوں، میں دلائل کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس کافی دلائل ہیں، میں خالی ہاتھ نہیں ہوں، تم ہو جو دلیل سے خالی ہو، اگر چاہو تو میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں. کہیں قال اولو جئتک بشیء مبین، تیار ہیں اس بات کے لیے میں ایک واضح نشانی تیرے سامنے پیش کروں؟ کیا نشانی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑا. کہا کہ قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین، ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو پیش کرو، وہ نشانی بھی دیکھ لیں گے تمہارے اندر کتنا دم کم ہے، کتنا بلب ہوتا ہے، پیش کرو میں بھی دیکھتا ہوں. کہا کہ اچھا میں بھی پیش کرتا ہوں. فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، آپ نے اپنا عصا پھینکا اور آنن فانن وہ عصا جو ہے اجدا بن گیا، وہ سانپ بن گیا، وہ لکڑی جو ہے سانپ میں تبدیل ہو گئی. ایسے ہی دیکھا اور دوسرا معجزہ آپ نے یہ بتایا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِّلنَّاظِرِينَ، اور بغل میں ہاتھ چھوڑا اور باہر نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ نکلا. یہ دونوں مناظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا رہ گیا فرعون، اور فرعون کے درباری ہک دھک رہ گئے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے. ابھی تک تو یہ بڑی ڈھلائی کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ اور بہت ہی زور کے ساتھ، تنتناوے کے ساتھ یہ شخص گفتگو کر رہا تھا، اب اس نے کیا بتا دیا، عجیب کرشمہ اس نے بتا دیا. تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگے. اب وہ کہنے لگا، قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا فن مان لیا، انہیں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل نہیں مانا، کہا کہ یہ شخص واقعی فنکار جادوگر ہے، یہ ایک ماہر اور مشاق جادوگر ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، ہم تو اتنا تو مانتے ہیں، یہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے، یہ صلاحیت والا آدمی ہے، اور لگتا ہے کہ بڑا ہی پڑھا لکھا اور جانکار اور بڑا ہی سیانے قسم کا جادوگر ہے. یہ دیکھیے اس میں بھی تسلیم بھی کرتے ہیں تو پورے دل کے آمادگی کے ساتھ نہیں، ایسے تسلیم کیا جائے کہ اس کے اندر گویا کہ شکوک و شبہات کے کچھ جملے چھوڑ دیے جائیں. کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی سیانہ، بڑا ہی ٹیلنٹڈ جادوگر ہے، ٹیلنٹ کا اعتراف کیا لیکن رسالت کا اعتراف نہیں کیا، اور کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گویا کہ ہمیں اپنی سرزمین سے نکال دے. اس کا یہ بتانا، اس کا یہ معجزہ، اس کی یہ صلاحیت، اس سے مجھے خدشہ ہے. کہاں الہ صاحب بنے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور کہاں آپ ڈر گئے لاٹھی کو دیکھ کر، سانپ کو دیکھ کر. کہہ رہا ہے فرعون کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے جادو کے بل بوتے پر نکال دے. یہ اتنی بے وقوفانہ بات ہے کہ دنیا میں کبھی بھی جادو کے بل پر کوئی حکومت کو کسی نے چھینا نہیں، کوئی ووٹ جیتتا ہے کبھی جادو کے بل بوتے پر، جادو کے بل بوتے پر کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بل پاس ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کرنسی پرنٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی کانسٹیبل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دنیا میں جادو سے کوئی کام آج تک نہیں ہوا. بے وقوفی کی بات فرعون کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ حواس باختہ ہو جائیں، آدمی شکست خوردگی کا حال اس پر طاری ہو جائے، تب وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو گویا کہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا. کہتا ہے کہ فرعون جادو کے بل پر ہم کو اپنی مملکت سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ ایسی بات اس نے کہی. اس میں خاص کر ایک سیاسی ایشو اس نے چھوڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہمارے لیے سیاسی خطرہ ہے، ہماری سیاست، ہماری چودراہٹ، ہمارا جو گرفت، ہماری جو گرفت عوام پر، اب گویا کہ وہ ڈھیلی پڑے گی اور اس کی دعوت سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. تو کچھ تو کرنا چاہیے. فمادہ تامرون، اپنے حوالی موالی، اپنے چمچے، اپنے حاشیہ بردار لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کروں. مشورہ پوچھتا ہے کہ اس موسیٰ کا توڑ کیا کرنا چاہیے. اب آخر بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر لوں گا. دیکھیے لوگ کیسے ہوتے مفاد پرست، لوگ کیسے ہوتے ہیں اپنی کرسیوں کو باقی رکھنے کے لیے، لوگ کیسے ہوتے ہیں اپنی چودراہٹ کو جمائے رکھنے کے لیے، اپنی پاپائیت کو بچائے رکھنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. یہ جو حوالی موالی، جو حاشیہ بردار تھے، جو اس درباری تھے، ان کو اپنی وزارتیں محبوب، ان کو اپنی عمارتیں محبوب، ان کو اپنی مشاورتیں محبوب، ان کو اپنی کرسیاں محبوب. تو کہا کہ یہ شخص تو بڑا فنکار آدمی ہے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، اب تھوڑی دیر یوں چھوڑ دیا جائے. خالور جی، ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ اقاہ وباس فل مدائنی حاشرین، اس نقطے پر ہم گفتگو ختم کر لیں گے. اس کو اور اس کے بھائی کو آج تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، لیکن اس شخص کو جو فنکار آدمی ہے، جو ٹیلنٹڈ آدمی ہے، جو کام اس نے بتایا ہے ہمارے شہر کے اندر، اس کا جواب دیا جانا چاہیے. جواب کیسے دیا جائے؟ ہمارے شہر کے لوگوں سے اگر جواب دلوایا جائے تو جگ ہنسائی ہوگی، ہماری شکست ہو جائے گی. اس لیے باہر سے بلایا جائے، اس کا زور ہوگا، اس کا وزن ہوگا. تو لہذا پورے مملکت کے اندر، یہ میرے جملے نہیں، نوٹ کیجیے، قرآن کہتا ہے وباس فی المدائن حاشرین، پورے شہروں کے اندر لوگوں کو بھیجا جائے اور بڑے بڑے فنکار جادوگروں کو بلایا جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لینے کے لیے. ہمارے بس کی بات تو نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جادوگر اگر مل کر کچھ کرتب بتا لیں گے اور ہم توڑ کریں گے، کاؤنٹر پروگرام کریں گے، تو ہماری جگہ ہنسائی ہوگی، ہماری شکست ہو جائے گی. اس شخص کو کاؤنٹر کرنا تو باہر سے ملایا جائے، کوئی بڑا دھارکاری آدمی، بڑا دگج جادوگر، بڑے ٹیلنٹڈ آدمی کو لایا جانا چاہیے. تو کہا کہ پورے شہر کے اندر اعلان کرو. پوری مملکت کے اندر اعلان کیا گیا، ڈھنڈورے پٹوائے گئے. اس زمانے میں پوسٹر کا نظام نہیں تھا، ورنہ پوسٹرز بھی لگوائے جاتے اور آٹو سے بھی اعلان کرایا جاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پورے مملکت کے اندر اپنے کارندوں کو بھیج کر، اس زمانے میں ڈھنڈورے پٹواتے تھے، ڈھنڈورے پٹوا کر لوگوں کو جمع کیا گیا. اور لوگوں کو کیسے جمع کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا مقابلہ کیا، انشاءاللہ یہ سارا واقعہ کل تفصیل سے ہم بیان کریں گے. انہی کچھ باتوں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جینوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلمتوں سے، گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر دین کی عظمت قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اس دعوت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار الہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں دنیا کی بھی اچھی زندگی عطا فرما، آخرت کی بھی اچھی زندگی عطا فرما. جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، عزت و سربلندی کی زندگی عطا فرما، خوشحالی کی زندگی عطا فرما. جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرما. آخرت میں جب اٹھائے جائیں تو اے پروردگار وہاں نفسی کے عالم میں پریشانی سے ذلت سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں ہمارا ٹھکانہ فرما. اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف کر کے اے پروردگار ہم پر رحمت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا